ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کا درس اللہ رب العالمین کے فضل سے تسلسل سے جاری تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی کے وہ انقلابی واقعات اور وہ ادوار جو یقیناً زندگی کے ہر موڑ پر، ہر محاذ پر، ہر جہت سے ہمارے لیے ہدایت کا ایک عملی نمونہ ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ اس تسلسل کے ساتھ سن 9 ہجری کے درمیان تک کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور اس میں موجود ہمارے لیے ہدایت کے جو پہلو ہے، استقامت کے جو پہلو ہے، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں غزوہ تبوک کی تمام تفصیل اور تبوک سے لوٹنے کے بعد مسجد ضرار کا انہدام، اور اس کے بعد عرب کے گرد و نواح کے تمام قبائل اور تمام قبائل کے سرخیل جو اپنے آپ کو طاقت و قوت کے اعتبار سے اور حشمت و دبدبے کے اعتبار سے اپنا ایک غلبہ رکھتے تھے، لیکن جب تبوک کے اندر ہرقل کی پسپائی اور مسلمانوں کی استقامت سامنے آئی، اور پھر عرب کے گرد و نواح کے تمام قبائل، تمام مشہور قبائل، بالخصوص فتح مکہ کے بعد جو کفار کا ایک بہت بڑا مرکز رہا قریش، قریش کی اکثریت اسلام میں تبدیل ہو گئی، مکہ کے لوگ اسلام کی دولت سے وابستہ ہو گئے، اور ایک بڑی قوت ہرقل قیصر روم وہ مسلمانوں کے سامنے آنے کی اسے جرت نہ ہو سکی، تو اس صورتحال میں جو گرد و نواح کے قبائل تھے وہ خود بخود اپنے لیے عافیت سمجھتے ہوئے اور اپنے لیے نجات سمجھتے ہوئے وہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے رہے، اور اپنے شرائط اور اپنے معاملات سید عالم کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں جو شرائط قابل قبول تھی اس کو قبول فرما کر ان کو رخصت دی، اور اکثر قبائل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیم، آپ کے کردار، آپ کی فیاضی کو دیکھ کر دار اسلام سے وابستہ ہوئے، جس میں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے وفراد جو طائف کے لوگ تھے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دار اسلام سے وابستہ ہوئے، مسیلمہ کذاب دربار رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی چند بے ربط اور بے ڈھنگی شرائط دین پر مسلط کرنے کی کوشش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کو ملحوظ نہ رکھا, گروہ کو ملحوظ نہ رکھا, بلکہ دین کا جو اصل مغز ہے, بنیاد ہے اور اصل ہے, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمہ کذاب کی کسی قسم کی شرط قبول نہیں کیا اور اسے اپنے دربار سے باہر نکال دیا. اسی دوران جو وفود آ رہے تھے ان کی تعداد احادیث کے اندر بڑی کثرت ہے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر علامہ ابن شیبہ نے, صاحب مصنف نے پورا ایک باب باندھا ہے کثرت کی تعداد میں. تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 20-25-30 وفود جو عرب کے بڑے مشہور قبائل تھے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور دار اسلام سے وابستہ ہوتے رہے. یا گنتی کے چند وفود کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس طرح کہ پہلے میں نے طائف کے وفد کا ذکر کیا, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان اور ہمارے لیے عقیدت کی ایک عظیم روش تھی, اور مسلمہ کذاب کے حوالے سے میں نے عرض کیا, اس میں ہماری استقامت کی اور صحابہ کرام کی اثار اور ان کے ہمت اور ان کی طاقت کا ایک اظہار تھا, استقامت کا ایک اظہار تھا, اس حوالے سے اس کو ذکر کیا. ایک اور واقعہ یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں جو ہماری استقامت کے حوالے سے, شان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بہت بین دلیل ہے. یمن کا ایک علاقہ ہے جس کو کندہ کہتے ہیں, یہاں کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور یمن کے لوگ آہستہ آہستہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے رہے. ابو مسلم خولانی جن کا میں نے ذکر کیا تھا, نبی پاک کے وہ صحابی کہ جنہوں نے ابو الاسود عنسی کا, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کے قول کو قبول نہ کیا اور ان کو آگ میں پھینک دیا گیا, لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا. اور صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر ایک قطار بنا کر ان سے ملاقات کرتے تھے کہ یہ عظیم ہستی ہے کہ قرآن ایک تو حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر دل اور ایمان اللہ کی توحید پر اس قدر مضبوط تھا کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا تو آپ کو پرواہ نہ تھی, تو ایمان کی مضبوطی کی بنا پر اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تھا. اور حضور کے یہ صحابی جن کی عمر بہت بڑی عمر تھی, ابو مسلم خولانی, جب ان سے نبوت کے متعلق ابو الاسود عنسی نے دعویٰ کیا اور کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کے نبی ہوں کہ نہیں, انہوں نے اس کا یکسر انکار کیا. جب ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو انہیں نبی پاک کی رسالت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر, اپنے مومن ہونے پر اور تمام ضروریات دینیاں اور تمام ایمانیات پر اتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ جب ان کو آگ میں اٹھا کر پھینکا گیا تو آگ نے ان کو تو جلانا درکنار, ان کے کپڑے کو جلانا تو درکنار, اس کپڑے پر جو خاک لگی تھی اس کے قریب بھی آگ نہیں گئی. تو یہ ان کے ایمان کی مضبوطی ہے اور یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک زندہ و جاوید تصویر ہے. اور یہ پھر جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا, سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا تھا, حضرت فاروق اعظم نے ان کا تعارف کیا, پھر فاروق اعظم ان کے ساتھ لپٹ گئے اور زار و قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے اور میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے شخص سے ملا دیا کہ جو ابراہیم کا ثانی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے, اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے جواب شکوہ کے اندر کہ آج بھی آگ گل گلزار ہو سکتی ہے, آج بھی طور پر وہ نظارہ ہو سکتا ہے, آج بھی دریا دجلہ اپنا راستہ چھوڑ سکتی ہے, لیکن بشرطے کہ یقین اور ایمان اس قدر موجود ہو جو ہمارے سلاف کے اندر تھا. آج جتے کے اعتبار سے ہماری اکثریت تو ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, مضبوطی نہیں ہے, اور پھر یہ کہ ہمیں ہر جگہ پر کان دھرنے کی عادت بھی ہے, ہمیں ہر جگہ ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہر جگہ کان دھرنے کی عادت بھی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے جو داڑھی رکھ کر بیٹھا ہے وہ سکھوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے, ہندوؤں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے, اسلام کو کیا نظریہ دے رہا ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی. وہ ہماری برادری کا کوئی بڑا ہوتا ہے یا ہماری جماعت کا کوئی امیر ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا سیٹ صاحب ہوتا ہے, تو ہم اس کے کسی بظاہر کسی معاملے میں مرعوب ہو جاتے ہیں. انسان مرعوب جب ہوتا ہے, بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی مرکزیت کو کھو دیتا ہے. اگر بندے کو حضور کی ذات اور محبت یاد ہو تو سیٹ ہو غریب ہو اس کو ملحوظ نہیں رکھتا, اس نے اپنے مشن کو زندہ رکھتا ہے, اور جس شخص کو اپنی زندگی ہی سب سے زیادہ ہموار لگتی ہے اور اپنی زندگی عزیز ہو جاتی ہے تو اس کو 2 روپے کا نوٹ بھی اگر کوئی دکھائے تو اس کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو زر خرید لوگ کیسے بنتے ہیں، ایمان بکتا کب ہے، اور بندے کسی سے متاثر یعنی اس کے پیسے کے روب میں، اس کی اکثریت کے روب میں، اس کے چودراہٹ کے روب میں آ کر ایمان اور حق کہنے سے رکتے کب ہیں؟ کہ جب ان کے دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت، آخرت کا تصور پھیکا ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی بنا پر بندہ ایک جابر ظالم شخص کے سامنے حق نہیں بول پاتا، لیکن ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے تو جابر ظالم اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، وہ حق بول جاتا ہے جب تک اس کی مرکزیت رہتی ہے۔ صحابہ اکرام علی رضوان کوئی ایسی نہیں کہ وہ کوئی خلائی مخلوق ہو یا جناب ان کے اندر کوئی اور فطرت کے اعتبار سے بات ڈالی گئی ہو۔ جو ابو مسلم خولانی نے اس گویا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے اس شیطان کے سامنے گویا کہ حق کا اقرار کیا، بات یہ تھی کہ ان کی توجہ دنیا کی طرف تھی نہیں، ان کی توجہ نبی پاک کی طرف تھی، سرکار کی طرف تھی۔ ہماری طرح صرف ڈھونگ کرنے والے لوگ نہ تھے بلکہ اندر یہ عقیدت تھی کہ ان کا سب کچھ نبی پاک کی ذات مکرمہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے آگ میں پھینکنا جاتا تو پھینک دے، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد نہ آگ میں رہنا ہے نہ بستر میں سونا ہے، میرا مقصد تو ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، حضور کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی اس نظریے نے، اور اٹھا کر جب ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تو وہی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تو آج ہم کسی سیٹ کی گاڑی، بنگلہ، نوٹ، اس کی چودراہٹ یا کسی تنظیم کے لوگوں کے دہشت گردوں سے ہم ڈرتے کب ہے؟ کہ جب ہمیں اپنا ایمان ملحوظ نہیں ہوتا، اپنا وجود ملحوظ ہوتا ہے، اور جب بندے کو اپنا وجود ملحوظ ہوتا ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ ریاکار ہو جاتا ہے، وہ حاسد ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا تعلق مرکزیت سے ہٹ جاتا ہے وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں گھر کے اندر گھسا رہوں گا تو میں کامیاب رہوں گا۔ اس غافل کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ گھر کے اندر بھی گھسا رہے تو موت اسے وہاں پر بھی آ کر پکڑ لے گی۔ تو یہ تمام درس سے اور تمام باتوں سے میرے دوستو ہمیں یہ شعور ملتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں اور حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ہم نے اس فکر کو زندہ کرنا ہے، اپنے اوپر غالب کرنا ہے، اس شعور کو بڑھانا ہے۔ جس وقت ہم اپنے اوپر اس شعور کو بڑھائیں گے تو نہ کسی کی اکثریت ہمارے سامنے ملحوظ ہوگی، نہ کسی کی چودراہٹ، نہ برادری ملحوظ ہوگی، بلکہ ہم اسی برادری کا ادب کریں گے جو مصطفیٰ کا ادب کر رہی ہوگی، ہم اسی سیٹ صاحب کا ادب کریں گے جو مصطفیٰ کی تعظیم کر رہا ہوگا، ہم اسی تنظیم کے لیڈر کا ادب کریں گے جو مصطفیٰ کے میلاد سے خوش ہو رہا ہوگا۔ تو یہ معیار ہم نے بنانا ہے، ہم نے ایک دوہری پالیسی بنائی ہوئی ہے جس کی بنا پر نہ نماز ہمارے اندر کوئی انقلاب ڈالتی ہے، نہ داڑھی رکھ کر ہمارا دل کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر ہم لمبی لمبی تسبیح لے کر بڑے کلمے کی گردان کرتے لیکن اندر سے ہمارے جیسا منافق کوئی نہیں ہوتا، ہمارے جیسا گویا کہ بے حس اور بے شرم کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تسبیح ہم نے نوٹ کمانے کے لیے پڑھی ہے، تسبیح ہم نے دنیا کے لیے پڑھی، آخرت اور رب کے لیے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمارے اندر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی ہو جائیں تب تو کوئی انقلاب آ سکتا ہے، اور ہم دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے ہو جائے تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ بھلے بندہ گاڑی بنگلے اختیار کرے لیکن وہ آخرت کو ملحوظ رکھے تو یہ گاڑی بنگلہ اس کے لیے ایک بسیرا ہوگا جو مسافر رات کہیں گزار کر آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو ملحوظ رکھ لیا، آخرت کا تصور ہمارے نزدیک پھیکا ہو گیا، موت کو ہم نے چھوڑ دیا، موت کے یقین کو ہم نے گویا کہ اپنی نظروں سے غافل کر دیا، ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے حضور ہم نے جواب ہی نہیں دینا، ہم یہ سمجھتے کہ جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو صدقات کرتے یہی ہماری مغفرت کروائے گا، ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ جب تک سرکار شفقت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز نہیں کریں گے تو نہ نماز ہماری شفاعت کر سکتی ہے، نہ روزہ ہماری شفاعت کر سکتا ہے، نہ یہ غریبوں کو جو ہم مال بانٹ رہے ہیں یہ شفاعت کر سکتا ہے۔ اصل شفاعت جب ہوگی جب مصطفیٰ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں کے اوپر ہوگا۔ میرے دوستو اس نیت کے ساتھ اس روایت کو مزید آپ سماعت فرمائیے۔ اور جب بندہ مرکزیت کی طرف آ جاتا ہے، حضور کی عقیدت اور آخرت کی طرف، تو اس میں پھر اتفاق ہو جاتا ہے، یکجہتی اخباروں میں تصویریں چھاپنے سے نہیں پیدا ہوتی کہ 4 لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کے گلے میں آہر ڈال دیا اور اس کی تصویر کھینچ دی اخبار۔ یہ تو ایک سیاست ہے جو اس دور کی سیاست ہے، جو سراسر دھوکا ہے۔ یکجہتی ایسی نہیں پیدا ہوتی، یکجہتی جب پیدا ہوگی جب سب کا نظریہ ایک ہو جائے گا، جب مرکزیت ایک ہو جائے گی تو ذات فنا ہو جائے گی، جب ذات فنا ہو جائے گی پیغام ایک ہو جائے گا، جب پیغام ایک ہو گیا ذات فنا ہو گئی تو اتفاق ہو جائے گا۔ جب تک ذاتیں ملحوظ رہیں گی اتفاق نہیں ہو سکتا، جب تک ذاتوں کا تصور رہے گا یکجہتی نہیں آ سکتی، چاہے آپ ان کو بلا کر ہار گلے میں ڈال دیں یا اخبار میں تصویریں بنا لیں یا یکجہتی پروگرام رکھ دیں یا ملی یکجہتی بنا دیں، کچھ بھی آپ کرتے رہیں، اس سے یکجہتی کا تصور نہیں ہو سکتا. یکجہتی کا تصور جب ہوگا کہ جب پیغام ایک ہو جائے اور ذات فنا ہو جائے، جب پیغام ایک ہو جائے کہ نبی کی عظمت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی نسبت کے لیے جب ہم ایک ہو جائیں تو وہ کام آپ بھی کریں تو میں سمجھوں گا میں کر رہا ہوں، وہ کام میں کروں تو آپ سمجھیں گے کہ جناب آپ ہی کر رہے ہیں. تو جب مرکز ایک ہو جائے، پیغام ایک ہو جائے تو ذات فنا ہو جاتی ہے، اور اس وقت یکجہتی اور اس وقت جو ہے کہ وحدت اور وحدت ملی کا تصور آتا ہے. اس کے علاوہ بھلے آپ لمبی لمبی تقریریں کر لیجئے، بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کر لیجئے، اسلام میں اتحاد جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرکزیت ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب جمع نہ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میلاد کے خلاف بھونک رہا ہو، حضور کے میلاد سے چڑ رہا ہو، پھر اس کے ساتھ اگر ہم محض دو منٹ کے لیے گلے ملے اور اتفاق دکھائیں تو یہ یکجہتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان کی یکجہتی تو حضور کی عظمت پر ہوگی، حضور کے مقام پر ہوگی. جو حضور کے ذکر سے چڑے، جو حضور کی ناتخوانی سے چڑے، جو حضور کے صلاۃ والسلام سے چڑے، جو حضور کی بارگاہ میں تعظیم کے نذرانے سے چڑے، وہ تو شیطان ازلی بدبخت ہے، وہ تو ازلی بدبخت ہے. تو جو ازلی بدبخت ہو اس کے ساتھ کہاں شہد اور طیب اور خبیث کہاں ایک ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ ماں کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمایا تم ان کو کہاں ایک لگانے پہ چلے ہو، کہاں یہ تم جو ہے کہ ملی کونسل بنا کر تم گویا کہ سب کو ایک کرنے میں چلو، یہ ایک تو نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے یہ ہم نے، اللہ فرماتا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ خبیث اور طیبوں کو الگ کر کے رہیں گے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ طیب اور خبیثوں کو الگ الگ کر دے. تو رب کریم چاہتا ہے کہ طیب ایک طرف آئے اور پیغام طیب اور پیغام طیب جو خوشبو ہے اس کی جانب جمع ہو جائے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہاں پر متفرق وجود ہیں، ہم متفرق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں، یہ الگ ہیں، لیکن اگر ہمارا پیغام محض ایک مصطفیٰ کریم کی ذات اور آپ کی عظمت کے فروغ کا ہو جائے تو ہم ایک جدا نہیں بلکہ تسبیح میں پرو ہوئے دانے کی طرح ایک تسبیح بن جائیں گے. اور یہی صحابہ کرام کے اندر، کہ انہیں یہ غرض نہیں ہوتی تھی کہ بلال حبش سے آئے ہیں اور یہ عربی ہے، یہ یمنی ہے، یہ شامی ہے، انہیں یہ غرض نہیں ہوتا تھا. وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کے ناموس کے لیے آیا ہے تو اس کے قریب بٹھاتے تھے. فاروق اعظم کو آپ دیکھیے کہ ابو مسلم خولانی یمنی ہے اور حضرت فاروق اعظم قریشی ہے، عربی ہے، اتنا اعلیٰ نسب آپ کا ہے، لیکن اس عظمت کی بنا پر کہ نبی کے ناموس کے لیے انہوں نے جان کا نذرانہ قربانی کرنے کی کوشش کی ہے تو ان سے لپٹ گئے. کہاں ابو المسلم خولانی کا مرتبہ اور کہاں فاروق اعظم کی شان. مانا کہ ابو المسلم خولانی نے یہ مقام دیا، لیکن ابو المسلم خولانی اس قسم کے لاکھ امتحانات میں بھی سر ہو جاتے تو فاروق اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فاروق اعظم کی شجاعت اور اخلاص کے قریب نہیں آ سکتے. خواب المسلم خولانی اخلاص کی کئی نظریں پیش کر دیتے لیکن حضرت عمر جیسے نہیں ہو سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر نے اپنے مناقب اور منصب کو محفوظ نہ رکھا، اس عقیدت کو محفوظ رکھا کہ وہ کوئی بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس سے نبی پاک کی عظمت کا اظہار ہوا ہے تو اس سے چمٹ گئے، اس کی پیشانی چومنے لگی اور رونے لگے کہ میں تجھے دیکھ کر فخر کر رہا ہوں. تو یہ جذبہ ہم نے اپنے اندر بیدار کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ کون ہے. اور پھر اس میں وہ لوگ جو اس جذبے کو ملحوظ نہیں رکھتے اور اندر ہی بندر بانڈ کرتے ہیں، تو چاہے وہ ہمارے پرانے لیڈر ہو یا نئے لیڈر ہو، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے. امت کو نئی نسل کو ایک وحدت کی طرف منتقل کرنا چاہیے. یہ درس سیرت صرف پڑھ کر گزرنے کا نام نہیں ہے، یہ جو شعوری بات ہم کر رہے ہیں یہ درس پڑھنے سیرت کو پڑھنے کے بعد دماغ میں آتی ہے. یہ حضور کا انقلابی پیغام اور صحابہ کے اتحاد کی فکر کو دیکھ کر یہ سارے پیغام ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ اخبار میں فوٹو آ جائے تو اتحاد ہو جاتا ہے، لیکن سیرت ہم نے پڑھی تو ہم نے پتا چلا کہ نہیں نہیں نہیں، خالی باہم بیٹھنے سے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے جب تک پیغام ایک ہو جائے نہ ہو جائے اور مرکزیت ایک نہ ہو جائے. جب پیغام ایک ہو جاتا ہے تو محبت خود ہی پیدا ہو جاتی ہے، پیغام اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حضرات گرامی گویا کہ ملحوظ خاطر رکھنے کی ہے. اب میں یہاں پر ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا آخر میں، وہ یہ ہے کہ یمن کا ایک علاقہ ہے جس کا نام کندہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی جانبی منصوب ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو ہیں حضرت کلاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، وہ گویا کہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے. ان کی والدہ ماجدہ یمن کی تھی اور وہ یمن کی تھی، اور یمن جو ہے یمن کے علاقے کندہ کی رہنے والی تھی. یہ وفد کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی. یہ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. جب حضور کے بارگاہ میں آئے تو ان میں بڑا جوش تھا کہ تو ہم حضور تو ہمارے عزیز ہیں, کیونکہ حضور کی دادی جو ہے وہ ہمارے علاقے کی ہے, تو سردار علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں ضرور نوازیں گے. انہوں نے بہت خوبصورت کپڑے سرما لگایا, سر میں تیل لگائے اور اپنے آپ کو گویا کہ بڑے خوبصورت انداز میں جمع کیا اور آراستہ کیا اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو زمانے جاہلیت میں کسی معزز شخص کو جو بادشاہ وقت ہو اس کو خطاب کرنے کا طریقہ, یہ تو السلام علیکم اسلام نے سکھایا ہے. وہ اپنے زمانے میں بتاتے تھے کہ اب یطلع عن, یہ زمانے جاہلیت میں سلام کا طریقہ تھا. حضور کی خدمت میں آ کر جب جملہ کہا تو سرکار نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, میں بادشاہ نہیں ہوں, مجھے اس جملے سے خطاب نہ کرو, میں بادشاہ نہیں ہوں, انا ابن عبد اللہ فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں تم جیسا ہوں, مجھے ان کلمات سے تم گویا کہ یاد نہ کرو. وہ آگے آئے پھر کہنے لگے حضور ہم آپ کو نام لے کر تو پکارنے کی جسارت نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ القابات جو ہم جدید پشتی ہر دور میں ہم بادشاہوں کو اور جو انقلابی لیڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, اور آپ نے یہ لقب کو قبول نہیں فرمایا, پسند نہیں فرمایا, تو ہم آپ کو نام لے کر تو مخاطب نہیں کر سکتے یا رسول اللہ, اب آپ بتائیے ہم آپ کو کیسے مخاطب کریں. حضور نے فرمایا میری کنیت ابو القاسم ہے, میری کنیت ابو القاسم ہے, مجھے اس کے ساتھ تم مخاطب کر سکتے ہو. تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا ابو القاسم آپ ہمیں ایک بات بتائیں, ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں, آپ ہمیں یہ بات بتائیے کہ ہم نے اپنے زاد راہ کے اندر کچھ چیزیں چھپا رکھی ہے جو ہم چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ چیز کیا ہم نے چھپا رکھی ہے؟ نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا یہ سوال تو نبیوں سے نہیں کاہنوں سے ہوتا ہے, یہ نقطہ علم غیب کے اس اعتراض کا جواب بنتا ہے. جو خارجی بدبخت ازلی خبیث جو ہوتے ہیں جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لوگ آئے اور حضور نے ان کو جواب دینے سے انکار کر دیا, یہ فرمایا کہ میں اس کا جواب نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور کو اس قسم کے اعتراض پسند ہی نہیں ہے, حضور کو اپنی جناب میں اس قسم کے سوال پسند ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے زاد راہ میں کیا چیز چھپا رکھی ہے, آپ بتائیے. حضور نے فرمایا یہ جادوگروں سے پوچھا جاتا ہے, خدا کے نبی سے یہ گھٹیا باتیں نہیں پوچھی جاتی, یہ اتنی اتنی باتیں, اور یہ گھٹیا لوگ ہی حضور کہتے ہیں. اور حضور کو پتا تھا تو حضور نے بتایا کیوں نہیں, حضور کو پتا تھا تو حضور نے بتایا کیوں نہیں. جس طرح جو آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, محبوب کہہ دے کہ میں اللہ کے خزانوں کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے قدرت میں ہے, اور کہہ دے میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بذات خود علم غیب جانتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے تو خود کہہ دیا, حضور نے تو خود کہہ دیا کہ میرے پاس نہ خزانے ہیں, اور حضور نے خود کہہ دیا کہ نہ میرے پاس علم غیب ہے. اور میں نے کہا خارجیوں, او خارجیوں تم نے تو اپنی قبر کو جہنم بنا لیا ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لو, اس آیت میں تحریف نہ کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ سوال حضور سے کیوں کیا گیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, امام راضی نے یہاں پر بڑا پیارا جواب دیا ہے, امام راضی علیہ رحمۃ الباری اس آیت کے تحت جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے پاس رب کے خزانے نہیں, اس لیے کہ کفار پتا ہے کیا کہہ رہے تھے, اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان شہد کی نہر ذرا جاری کروا دیجیے, شہد کی نہریں جاری کروا دیجیے, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ خشک درخت کو آپ گویا کہ سونے کے پتوں والا کر دیجیے, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جناب آپ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیجیے. نبی پاک نے فرمایا کہ اس قسم کا مطالبہ تم کر رہے ہو, کیونکہ یہ مطالبہ ہو چکا تھا, انبیاء نے پہلے ہی کر کے دکھایا تھا, لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا, وہ شعبے بازی کرتے تھے, وہ دل بہلانے کا یہ عمل کرتے, اگر حضور کر کے بھی بتاتے تو اس کو جادو کہہ دیتے. جس طرح کہ چاند کا معجزہ تھا, ابو جہل نے یہ بات کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب اب اپنی نسبت ختم کر کے ہر چیز پر جو اللہ کی استقلالی نسبت ہے اس کو بیان کر دے, اور فرما دے قل, اے محبوب کہہ دے لا اقول لکم, میں تم سے دعویٰ نہیں کرتا, ان دی خزائن اللہ, کہ خدا کے خزانوں پر مجھے ذاتی طور پر قدرت ہے, ہاں تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو یہ میرا رب کہے گا تو میں کر کے بھی دکھا دوں گا, اور میرا رب نہیں کہے گا تو میں نہیں کر سکتا, میرا رب نہیں کہے گا تو میں نہیں کر سکتا, تو لہذا ان خزانوں پر ذاتی طور پر مجھے قدرت نہیں ہے, اگر ذاتی طور پر کسی قدرت ہے تو وہ رب کی ذات ہے. اور فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے, اس کے اندر کیا رکھا ہے, تو فرمایا ولا عالم الغیب, ذاتی طور پر انہیں کہا کہ سنو یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو تو پہلے میرے رب کا کلمہ تو پڑھو, کیونکہ میرے رب کا کلمہ پڑھو گے تو رب راضی ہوگا اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے. تم تو پہلے میرے رب ہی کے توحید کے منکر ہو. تو فرمایا کہ علم غیب میرے بس میں نہیں ہے, یہ رب کی قدرت ہے, یہ رب کا اختیار ہے, یہ رب کریم ذاتی طور پر ہر چیز کو جانتا ہے. جو اس کے دین کو ماننے والا ہوتا ہے تو پھر مجھے اذن ہوتا ہے اور میں وہ بات اس کو بتا دیتا ہوں. تو یہاں پر امام راضی کہتے ہیں کہ دراصل حضور نے جو جگہ جگہ پر خزانوں سے متعلق اور حضور نے جگہ جگہ پر جو علم سے متعلق ہونے کے باوجود نفی فرمائی ہے. قرآن جو کہتا وما هو للغیب بدنین, کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. تو جب کنجوسی نہیں کرتا تو کیوں کہا گیا ولا عالم الغیب؟ پتا چلا یہ قرآن ہے, یہ تبلیغی نصاب نہیں ہے کہ جس میں ادھر کچھ کہہ رہا ہو ادھر کچھ کہہ رہا ہو. یہ گویا کہ فضائل اعمال نہیں, یہ تبلیغیوں کا نصاب نہیں ہے کہ جس میں بظاہر تضاد نظر آئے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں تضاد کوئی نہیں. جہاں پر یہ کہا گیا کہ محبوب کہہ دے کہ مجھے علم غیب نہیں, اور جہاں یہ کہا گیا کہ میرا محبوب علم غیب بتانے میں فیاض ہے بخیری نہیں کرتا, ان میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس میں مساوت ہے, ایک دوسرے کی تشریح ہے, ایک دوسرے سے مطابق ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے. بات بتانے کی ملحوظ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سے خزانے اور علم کی جگہ جگہ پر نفی کی ہے, امام راضی نے اس سے پردہ اٹھایا. امام راضی کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ مدار الوہیت دو چیز ہے. خدا کا تصور دو چیزوں سے قائم ہوتا ہے, خدا کا تصور دو چیزوں سے قائم ہوتا ہے, ایک اختیار سے اور ایک علم سے. ایک اختیار سے اور علم سے. فرمائیے خدا, یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تصور خدا کی جو بنیاد ہے وہ دو چیز ہے, عقیدہ خدائیت اور عقیدہ الوہیت کی جو بنیاد ہے وہ دو چیز ہے, اختیار یعنی قدرت اور علم, یہ دو چیزیں گویا کہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں جب نبی سے مطالبہ کیا گیا, نبی کو دینے کے باوجود کہ کئی قوم مشوش نہ ہو جائے, مخمصے میں شمار نہ ہو جائے, نبی نے سب سے پہلے اس کی نفی کی. جب لوگ نفی کے ماننے والے ہو گئے تو پھر نبی نے کہا کہ میں چاہوں تو یہ عہد میرے ساتھ سونے کا پہاڑ بن کر چلے. اور پھر نبی پاک کے غلاموں نے قیامت تک کی خبریں مرحمت فرمائی کہ جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ یہ اصل اختیار رب کا ہے اور رب اپنے کرم سے جس کو عطا فرما دے. تو قدرت اور علم یہ رب کریم کی توحید کا مدار ہے. حضرت عیسیٰ نے جب اس چیز کو واضح فرمایا اور اس چیز کو گویا کہ عام فرمایا تو میرے دوستو اس وقت لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا. کہ جب حضرت عیسیٰ نے اپنا اختیار بتایا کہ وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ, کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہو گئے ہیں, جو ماں کے پیٹ سے اندھے اور کوڑ کے مرض میں آ گئے ہیں, میں ان کو شفا دیتا ہوں. لوگ دیکھنے لگے ایسی قدرت تو ہم میں کسی میں نہیں تھی. اور فرمایا وہ انبئکم بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم, جو تم کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں اور جو تم کھاتے رہو گے اس کی بھی خبر دیتا ہوں. وتدخرون فی بیوتکم, جو تم گھروں میں چھپا کر آئے وہ بھی بتاتا ہوں. یہ سورہ آل عمران قرآن ہے. اب یہ نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ جناب نبی یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. حضرت عیسیٰ نے ساری قوم کو مخاطب کر کہا وتدخرون فی بیوتکم, جو اپنے گھروں کے اندر تم چھپا کر آتے ہو وہ انبئکم, میں اس کی خبر دیتا ہوں. تو یہ نبی کی عظمت ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا جناب نہ ہم میں ایسی کوئی خبر دینے والا ہے نہ ہم میں کوئی ایسی طاقت والا ہے کہ جناب وہ ہاتھ پھیرے اور اندھے کو آنکھ آ جائے. وہ ہاتھ پھیرے اور اندھے کو گویا کہ آنکھ آ جائے. مصطفیٰ ہاتھ نہیں پھینکتے, مصطفیٰ اپنا لعاب پھینکتے ہیں اور لعاب کا قطرہ لگتا ہے تو اندھے کو آنکھ آ جاتی ہے. اس طرح کے حضور کے اس صحابی کے حدیث سے فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں وہ آئے تو مصنف ابن شہبہ میں موجود ہے کہ حضور کو ان پر بڑا رحم آیا اور بڑی شفقت میرا آقا نے فرمایا. وہ بوڑھے تھے اور ان کی آنکھیں بالکل بچیائی ہوئی تھی اور بےچاروں کچھ نظر نہیں آتا تھا, کبھی ادھر گر رہے تھے کبھی ادھر گر رہے تھے. میرے آقا نے ایک صحابی سے کہا اسے بلا کر لے آؤ. جب ان کو لایا گیا حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے. بلایا گیا, جب آئے میرے آقا نے فرمایا پیارے تیری آنکھوں کو کیا ہوا, کیا تجھے پیدائشی تجھے یہ مرض ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ پیدائشی مرض نہیں ہے. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب میں بچپن میں چھوٹا تھا اور میں کھیل رہا تھا تو کہتے ہمارا جو مزرا تھا جو کھیت تھی جس میں اونٹ وغیرہ باندھتے تھے وہاں سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے اور جو بہت زہریلے تھے. میں نے اس پر پاؤں رکھا, وہ زہریلے انڈے جو میرے تلوے پر لگے اور زہر اتنا سخت تھا کہ میری دماغ کی نسیں چلنا شروع ہوئی اور میری آنکھ کا نور ختم ہو گیا زہر کی وجہ سے. فرمایا حضور اس وقت سے اس تکلیف کو سہ رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دونوں ہاتھ یہاں پر رکھے اور گویا کہ پھونک ماری. تو راوی کہتا ہے کہ اس پھونک میں حضور کے لعاب کے ذرات نکلے ہیں. لعاب کے ذرات نکلے، اور وہ لعاب کے ذرات نکل کر اس صحابی کے آنکھ میں پڑے اور وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کی زمین مقدس کو دیکھ رہا ہوں. یعنی اسی وقت ان کی گویا کہ آنکھ آ گئی. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور وہ یہ ہے کہ جب دینے پر آتے ہیں تو لعاب کے قطرے سے گویا کہ دائمی نظریں عطا فرما دیتے ہیں. قتادہ بن نعمان جب بدر میں ان کی آنکھ پھٹ جاتی ہے، تیر کھینچ کر مارا کافر نے، آپ یہ تصور دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دور سے تیر آ رہا وہ جسم میں نہیں لگا، وہ الٹی آنکھ میں لگ گیا، تو شدت درد کتنا ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی. اور پوری آنکھ چہرے کے اوپر بہ گئی. دربار رسالت میں پہنچی، کسی صحابی نے کھینچ کر اس تیر کو تو نکال دیا. اب درد سے بلک رہے ہیں، دربار مصطفیٰ میں پہنچے ہیں. میرے آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حال ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر رحم آیا، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بس یہ دریا جہاں پر جوش مار لیا، اور وہ مرض جیسا بھی ہو، تکلیف جیسی بھی ہو، خدا دور فرما دیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے کھروچ کر اس خون کے لوتھڑے کو جمع کیا، جو چہرے پر بہ گئی تھی آنکھ، اس لوتھڑے کو جمع کر کے آنکھ کے حلقے میں ڈالا اور اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں حضور میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں اور درد بھی ختم ہو گیا. تو میرے دوستو یہاں پر علماء نے یہاں تک لکھا، اصحابہ میں یہاں تک لکھا گیا کہ آپ کی کئی پشتوں تک الٹی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا. یعنی آپ کی اولاد در اولاد جو سیدھی آنکھ تھی جس پر زخم نہیں تھا، لعاب نہ لگا تھا، وہ تو عام آنکھ تھی، اس سے اتنا نظر نہیں آتا تھا، لیکن جس میں حضور کا لعاب لگا تھا، قتادہ بن نعمان ان کی اولاد در اولاد، گویا کہ بائیں آنکھ کا نور اتنا بڑھ گیا تھا جو دائیں سے زیادہ نظر آتا تھا. تو یہ مصطفیٰ کریم کا فیض ہے. تو یہ کہ کہیں ان دو قدرتوں کو دیکھ کر، دو طاقتوں کو دیکھ کر، عیسائیت نے اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو ڈر تھا کہ کہیں مصطفیٰ کریم کو بھی خدا نہ کہہ دے. تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ محبوب عظمتیں تو دکھائے گا، لیکن مقدمہ حقیقت پہلے بیان کر دی کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اگر میری انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے لعاب سے آنکھیں آ جاتی ہیں. فرمایا میرے بس میں کچھ نہیں، یہ سب میرے رب کا ہے. میں اپنے رب کا ہوں تو میرے رب نے مجھے مختار بنایا ہے، میرے رب نے مجھے صاحب علم بنایا ہے. تو حضرات گرامی جب یہ سوال آپ دیکھیے، حضور کو پسند نہیں ہے. کہنے لگے ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے بستروں میں ہم نے کیا چھپایا ہے، کیا یہ آپ جانتے؟ اور حضور کا سوال پسند بھی نہیں ہے. ایک بات میں مزید پیش کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں. جب حضور بدر میں جا رہے تھے، جب حضور غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں جب حضور نے پہلا پڑاؤ مرہ زہران کی طرف پڑھایا، پہلا پڑاؤ جو حضور نے رکھا، تو وہاں پر ایک یہودی اپنی اونٹنی کو لے کر جا رہا تھا. ایک یہودی اپنی، سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ اس نے ابو سفیان کے قافلے کو تو نہیں دیکھا، کیونکہ بدر کی طرف جا رہے ہیں. یہاں کا تو جب گئے تو اس نے کہا کہ میں نے کسی قافلے کو نہیں دیکھا. تو اس کے انداز سے صحابی کو جلال آیا، پکڑ کے لے آئے سرکار کے پاس، اور اس کا سر جھکا کر کہا کہ سلم علی رسول اللہ. یہ سلام سے منع کرتے، صحابی گردن جھکا کر کے پڑھ سلام مصطفیٰ کی بارگاہ. تو ایسے مسلمان بنو جو سلام سے چڑھے تو اس کی گردن ٹیڑھی کر کے بولے تو پڑھ مصطفیٰ پر سلام. یہ انداز ہوتا ہے صحابہ کا، ایسی نمازیں مقبول ہوتی ہے. یہ جو ہم نے دھتورا بنایا نا شرافت کا، یہ دھتورا ہے، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، شرافت وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا. جب حضور کی عظمت آئے تو ایسا کام کرنا شرافت ہے. یہ جو ہم 50-50 بنتے ہیں نا کہ دو کو صلاح کرنے کے بیچ میں وہ ہمارے جو چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں نیوٹرل قسم کے، تو یہ نیوٹرل نہیں، وہ پکے شیطان ہوتے ہیں جو آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. حضور کی عظمت کے سامنے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، ایک ہی رائے ہوگی کہ بس حضور کی عظمت ہوگی. اس شیطان کو سمجھاؤ کہ جو حضور کے میلاد سے منع کر رہا ہے، اس ابلیس کو سمجھاؤ جو حضور کے سلام سے چڑ رہا ہے. ہمیں کوئی دوستی جاری نہیں ہوگی، اور کہو تو شیطان ہے کہ جو تو ہماری دوستی اس سے کروا رہا ہے. اس لیے کہ عشق اور دین یہ ہے کہ حضور کی عظمت کے سامنے کسی کو قبول نہیں کرنا ہے. جو صحابہ نے، یہ شیطان ہوتے ہیں، ہر برادری کے اندر ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں برادری کی وجہ سے صلح کرا دوں. وہ پکے ابلیس ہوتے ہیں، وہ آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال کر آپ کے دل میں حضور کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کیا کرتے ہیں؟ گردن پکڑ کے لا، فرما سلم علی رسول اللہ، سلام کر اللہ کے رسول پر. تو سلام کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے آپ میں اللہ کے رسول کون ہے؟ تو صحابی نے اشارہ فرمایا کہ یہ سامنے جو ہستی جل وغیرہ یہ اللہ کے رسول ہے. تو فوراً اس نے جھٹ سوال کیا، جس طرح یہ مناظروں میں بدبخت ابلیس ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور اگر علم غیب جانتے تو یہ کیا یہ کیا، اور اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم نے کہا الحمدللہ ہمیں صحابہ کی طرف شرف ملا کہ ہم حضور کے علم کا دفاع کرتے ہیں. اور یہ ان یہودیوں اور نصرانیوں اور منافقوں اور خارجیوں کی اور ازلی بدبختوں کے راستے پر ہے جو قرآن بھی پڑھیں گے تو حضور کے علم کے خلاف سوچیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے تو حضور کے علم کے خلاف سوچیں گے، گز گز کی داڑیاں رکھیں گے لیکن حضور کے علم کے خلاف بھونکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ایسی داڑھی اور ایسی نمازوں سے ہمیں نجات دے کہ جس میں ہم نماز پڑھیں، داڑیاں رکھیں اور حضور پر طعنہ دیں۔ اللہ ایسی نسبت سے ہمیں بچائے اور ہمیں ایسی نسبت عطا فرمائے کہ گناہگار تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی عظمت کا دفاع کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پوچھا آپ نے اللہ کے رسول کون ہے، تو کہا گیا جی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ سوال کرتا آگے سے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو مجھے یہ بتائیے، یہ میری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ میری اونٹنی کے پیٹ میں بچہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ آپ یوں سمجھیے وہ ابھی سوال کر رہا ہے، سنی جواب دے رہا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، میں یہ درس گھیرنے کے لیے نہیں کر رہا اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہوں، اسی طرح درس ہوتا ہے۔ اور دوسرا درس میں منافقت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو بات صحابہ کی آئے تو اس کو کھول کر بیان کریں، پھر ساری باتیں واضح کریں، اس لیے کہ کوئی بڑا چودھری بزرگ نہیں ہے، سب سے بڑے بزرگ صحابہ کی ذات ہے۔ جب وہ حضور کی عظمت کے لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تو ہم ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر کسی کو خاطر میں کیوں لائیں؟ میری بات یاد رکھیں۔ اب میرے دوستو دیکھیے، اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے میری اونٹنی کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ 14 سال عمر ایک صحابی کی، کتنی شرم کریں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور حضور کی عظمت کے لیے بول نہیں سکتے۔ شرم کریں وہ بے غیرت لوگ کہ جو اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہتے ہیں اور حضور کے چراغوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ کسی کو جواب نہیں دے سکتے۔ شرم کرے وہ شخص کہ جو حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور حضور کی نعت خوانی کو گانا بجانا کہا جاتا ہے اور وہ جواب نہیں دے سکتا۔ شرم کرے، اور ان دجالوں کے ساتھ وہ نشستے رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شرم کرے۔ 14 سال عمر ہے صحابی کی، حضرت سلمہ بن سلامہ آگے بڑھتے ہیں اور اس یہودی کا گریبان پکڑ کر کہتے ہیں بدبخت مجھ سے تو پوچھ، میں بتاؤں کہ اس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روکنا چاہا لیکن وہ فاصلے پر تھے، انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کے ساتھ تو نے بتی کی ہے اور اس کے پیٹ کے اندر تیرا نطفہ ہے۔ سرکار آگے بڑھے اور صحابی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا میں نے تجھے سے رسوا کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ پتا چلا کہ حضور جب کسی بات کو بیان نہ کرے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، حضور کسی بات کو بیان نہ کرے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، ورنہ حضور کے نالائن اٹھانے والا بھی جاتا ہے کہ ما فی الارحام میں کیا ہے۔ ما فی الارحام کے علم کو حضور کی جوتیاں، نالائن اٹھانے والا بھی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اور رحم میں کیا چیز ہے۔ 14 سال کے صحابی نے کہہ دیا کہ اس میں تیرا نطفہ موجود ہے، لیکن میرے آقا شفیق ہے، شفقت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے اس کی عیب جوئی نہیں کی، گویا کہ اس کے عیب کو افشا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے تو یہ اس لیے تو نہیں کہا تھا کہ تو اس عیب کو عام کر دے۔ تو یہ سارے تقاضوں میں اگر آپ علم غیب سے متعلق آیات کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں روشنی اور روش سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم تو ان کے اس اعتبار سے مخلص ہیں کہ خدا انہیں مرنے سے پہلے ہدایت دے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہدایت کی دعا اس کے لیے کرو جو چل پڑا ہو، جو ثم لا یعود ہو چکا ہو، کہ جس کے بارے میں آ چکی کہ اب یہ نہیں لوٹے گا۔ حضور نے خود فرمایا کہ میرے بغض میں اتنے سخت ہو جائیں گے، بغض میں اتنے سخت ہو جائیں گے کہ گز گز کی داڑیاں ہوں گی لیکن دل میں کفر ہوگا، اپنی نمازوں کو تم ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے۔ فرمایا ثم لا یعود، پھر وہ لوٹیں گے نہیں۔ مصطفیٰ سب سے زیادہ شفیق ہیں، جب مصطفیٰ کہیں کہ ان کے اب وہ لوٹیں گے نہیں تو یہ برادری کے چار بندے کہیں گے آپ ہدایت کی دعا تو کریں، ہم نے کہا یہ ہم دعائیں موائیں نہیں کرتے، اس لیے کہ جس کے دل پر مہر لگ گئی ہے کہ وہ نہیں لوٹیں گے تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ ہاں جو چل پڑے ہیں ان کے ساتھ بھولے بھالے، ان کی ہدایت کی دعا ضرور کی جا سکتی ہے، ان کی دعا کی۔ جو جماعت کا امیر بن چکا ہو تو پکا شیطان ہے، وہ کہاں لوٹے گا، کیونکہ جس کے دل پر حضور کا بغض بیان کر کے حضور کے میلاد اور حضور کی نسبتوں کا مذاق اڑا کر دل پر مہر لگ گئی ہو، اس کے دل میں ہدایت نہیں۔ سرکار سے کہنے لگے کہ ہمارے ان بستروں میں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ جادوگروں سے پوچھا جاتا ہے۔ کہنے لگے حضور آپ اپنے لیے کوئی معجزہ تو بتا دیں۔ سرکار نے مٹھی بھر کنکری اٹھائی، ان یمنی لوگوں کے سامنے مٹھی بھر کنکری اٹھائی، فرمایا دیکھو یہ میرا دین بیان کریں گے۔ اور سرکار نے جیسی مٹھی کھولی تو تکبیر پڑ رہی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب ان یمنی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کی دست پاک کے اندر کنکری کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا تو تمام کہنے لگے ابو القاسم ہم آپ پر آپ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، سیرت کے اسی واقعے پر میں اپنے درس کو اختتام کرتا ہوں اور یہاں پر اس بات کو واضح بتاتا ہوں، خدا را اپنے ایمان کے معاملے میں متسلب ہو جائیں گے۔ اور میں اس میں اکثر کہا کرتا ہوں جو جلدی سمجھانے والی بات ہے، بندہ اپنی ماں کے لیے کسی قسم کے رشتے کو تلاش نہیں کرتا، کرتا ہے کوئی حیا دار بچہ اپنی ماں کے لیے کسی نسبت کو تلاش کر سکتا ہے؟
تو ماں کی حرمت سے زیادہ حرمت دین کی ہوتی ہے. کوئی بندہ اپنی ماں کی گالی نہیں سن سکتا، ماں اتنی حرمت والی چیز ہے. تو دین 100 ماں سے بھی حرمت والی چیز ہے، اس بات کو یاد رکھیں. مسلک و مذہب ماں سے زیادہ حرمت والی چیز ہے. تو آج ہم کس قدر بے غیرت اور بے حس ہو گئے ہیں کہ ہماری نظر میں نہ ماں کی عزت ہے نہ مسلک کی عزت ہے. میرے دوستو، جب تک اس کی عزت نہیں آئے گی، نمازیں، روزہ، زکات کوئی قبول نہیں ہوگی. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دین سے حرمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے مسلک و مذہب سے محبت و عقیدت کرنے کی توفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے دین کے ساتھ اپنی کامل وابستگی کا اظہار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور آج جس طرح کے گزشتہ دنوں یہ دوراجی کے اندر چند شیطان رہتے ہیں، وہ کہنے لگے جی یہ چراغا جو ہے یہ چوری کا ہے. میں نے تو الحمدللہ ان کو جمعے کے دن صحیح کیا، اگر وہ مرد کے بچے ہوتے تو میرے سامنے آتے، اور میں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو علماء کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا جو عاشق کرتا ہے. خدا کی قسم وہ کرتا، اللہ کی عزت کی قسم، اس سیرت کی کتاب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا کہ وہ ابھی میرے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ چاہے برادری کا سیٹ ہو یا شیطان ہو، اس فرعون کا حال وہ کرتا جو سید کرتے ہیں اور دیوانے کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ منبر پر تو کہہ دیا تھا اس شیطانوں کو کہ تبلیغیوں، دیوبندیوں اور ریونڈیوں اور تبلیغیوں کے ایجنٹوں، تمہاری موت یہی ہے کہ سنی جھنڈے لگائیں اور چراغا کریں. سنیو، اس نسبت کو چھوڑنا کبھی مت. منافقوں کی خارجیوں کی موت کے لیے یہی کافی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، منافقوں کی اور خارجیوں کی موت کے لیے یہی کافی. اور کیسا سجا دوراجی دیکھیں، سبحان اللہ، مل کر کہیں سبحان اللہ. عاشقوں نے اپنے گھروں کو کیسا سجایا، سبحان اللہ، کیسا سجا پورا کراچی، کیسا سجا پورا پاکستان. تو غیظ میں جل جائیں ان لعینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. تو جرت رکھیں، جو معاملہ مساہلت کا ہے مساہلت کا ہے، حضور کی محبت پر کوئی مساہلت نہیں ہوتی ہے. ایک ہی اس میں موقف ہوتا ہے کہ دی ہما اوست اگر بعون رسیدی تمام بولا حدیث. ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، جو حضور ہے وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں کہ برادری میں جا کے درخواست دو اور بندر بانٹ کرو کہ نہیں. الحمدللہ ایک ہی دین ہے اور وہ جاری رہے گا. اپنی نسبتوں کو ہمیشہ تازہ رکھیں، صلاۃ السلام میں اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھیں، ناخوانی کی محفلوں میں اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھیں. چراغا، جھنڈے، حضور کا میلاد، حضور کی ناخوانی کو کبھی موقوف نہ کرے. جس دن آپ نے اس کو موقوف کر دیا، آپ کی عزتیں روڈ پر آ جائے گی، آپ نیلام ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے حضور کی عظمت کو رکھا، تو ہر محاذ پر حضور کی عظمت آپ کی دستگیری کرے گی. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے لیے حمیت اور غیرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور جذبات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے ہمیں شعور عطا فرمائے. ہم کیوں نہیں سمجھتے صحابہ کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اندر یہ غیرت ایمان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ دعا کیجیے اللہ رب العالمین حضور کے لیے مر مٹنے کا ہمیں جذبہ عطا، حضور کی نسبتوں پر مر مٹنے کا اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ عطا فرمائے، حضور کے دین پر نثار ہو جانے کا ہمیں جذبہ کامل عطا فرمائے، حضور کی دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. مولائے کریم، یہ تمام حاضرین جو یہاں پر موجود اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں، تمام کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول یہ عطا فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے. میرا مقصد کسی کی تنقید نہیں تھی، ہم سب اپنی اصلاح کر رہے تھے. یہ سبق جب تک یاد رہے گا ہم مومن رہیں گے، ہم کامیاب رہیں گے. گنبد خضرا کا کامل تصور کر لیجئے، میرے آقا کی قدمین شریفین کے سبز جالیوں کا تصور کر لیجئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیجئے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، دستگیری فرمائیے کہ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہاب، تم کو کروڑوں درود. پہلے تو جھوٹ بولنا بڑا معیوب تھا، اب تو سچ بولنا جرم ہو گیا ہے، اب تو حضور کی شان کو بیان کرنا جرم ہو گیا ہے. پہلے تو حضور کے خلاف کوئی بولتا تو اس کا سر اتار دیا جاتا، اب تو حضور کی عقیدت میں بولنا جرم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ ایسا دور آ گیا ہے، ہماری دستگیری فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری دستگیری فرمائیے. اور حضور کی بارگاہ میں مل کر اپنی استقامت کی دعا کیجیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے استمداد کو طلب کیجیے، اور کہیے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حافل من الاحوال مقتحم مولایا. مولائے کریم، اس محفل کو ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا.
ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا. حاضران محفل اپنے جو دکھ درد لیے مولا کریم تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تیرے حبیب کی سیرت کو، تیرے حبیب کے معجزے کو سماعت فرمایا، اس کی برکت سے مولا کریم دنیا و آخرت کے تمام دکھ درد اور غم کو مٹا دے اور دونوں جہانوں کی کامل عافیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بحق لا الہ الا اللہ محمد.